صلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يسركم من صلى إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محترم خواتین و حضرات، قرآن مجید کی ایک آیت میں نے اس وقت تلاوت کی ہے، گزشتہ جمعہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ حقوق کے سلسلے کے بیان انشاءاللہ شروع کریں گے، یا ارادہ ہے کرنے کا. آیت جو تلاوت کی میں نے، اس کا مفہوم یہ ہے، اے ایمان والو، تم پر اپنی فکر لازم ہے. علیکم انفسکم، یعنی اپنی فکر کرو، تمہارے ذمے جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کی فکر کرو، شریعت نے جو مطالبات رکھے ہیں تم سے ان میں غور و فکر کرو، جو احکام متوجہ ہو رہے ہیں تمہاری طرف ان کی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو، تم اپنے حقوق ادا کر رہے ہو، تم احکام شریعت پر عمل کر رہے ہو، تو اگر کوئی شخص گمراہ بھی ہے تو اس کی گمراہی سے تمہیں ضرر نہیں پہنچے گا انشاءاللہ. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، تو جو عمل تم دنیا میں کرتے رہے اللہ تعالیٰ اس کی خبر دے دیں گے تم کو کہ تم نے کیا کیا. تو ہمیں جس چیز کی طرف متوجہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی فکر کریں. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری سے ادا کرے. جو ذمہ داری شریعت نے ہم پر عائد کی ہے، اس ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کرنے کی فکر کریں. شریعت نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرو، اس کے لیے انجمنیں بناؤ، اس کے لیے ہڑتالیں کرو، اس کے لیے جو ہے وہ تالا بندی کرو، اس قسم کی کوئی بات شریعت میں نہیں. بلکہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ تمہاری جو ذمہ داریاں ہیں ان کی ادائیگی کی خود فکر کرو، کسی کو اس کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، کسی کو اس کی ضرورت ہی پیش نہ آئے کہ وہ تم سے اپنا حق مانگے. جو ذمہ داری شریعت نے مجھ پر عائد کی ہے، اگر میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں گا تو کسی کو کیا ضرورت ہے مجھ سے مطالبہ کرے کوئی. آج مطالبے کی دنیا ہے، مزدور مالکان سے مطالبہ کرتے ہیں، دکاندار ملازمین سے مطالبہ کرتے ہیں، ملازمین دکاندار سے مطالبہ کرتے ہیں، مزدور مالکان سے، مالکان مزدور سے، اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر یہ سسٹم چل پڑا ہے کہ اس کے لیے آوازیں اٹھائی جاتی ہیں، حقوق کی دنیا سمجھی جاتی ہے کہ مطالبے کی دنیا ہے یہ، اپنے مطالبے کے لیے ہڑتالیں کرو، ناجائز کام کرو، لیکن بس اپنا حق مانگو. حقیقت یہ ہے کہ اگر شریعت اسلامیہ پر ہم چلیں تو نہ مزدور کو ضرورت پیش آئے اپنا حق مانگنے کی، کیونکہ وہ اپنا کام کرے گا صحیح طور پر، نہ مالک کو ضرورت پیش آئے اس لیے کہ وہ اپنا کام کرے گا، مالک کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرے. یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ایک طرف تو یہ کہا کہ مزدور کو چاہیے کہ وہ محنت سے کام کرے، اس میں حرام خوری نہ کرے، دوسری طرف مالک کو یہ کہا گیا کہ تم مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، اس کا ضرورت پیش نہ آئے گا وہ تم سے مطالبہ کرے اور مانگے، ابھی کام کر کے فارغ نہیں ہوا کہ تم اس کو فوراً اس کی مزدوری دے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تعلیم ہے اس پر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عاملی نے زکات، جب زکات فرض ہو گئی تو عاملی نے زکات کو بھیجا جاتا تھا مختلف علاقوں میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عامل تھے وہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مختلف علاقوں میں جایا کرتے تھے. تو ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تھی ان عاملین کے لیے جو جایا کرتے تھے وصولی کے لیے کہ خبردار دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم ایک جگہ بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو تکلیف دو کے آئے اور تمہارے پاس زکوٰۃ جمع کرائیں, ایسا نہ کرنا, ایک ایک آدمی کے پاس خود جانا. ایک طرف تو عاملین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بننا, انہیں تکلیف نہ ہو, تم خود جا کے وصول کرنا. دوسری تعلیم یہ دی جا رہی کہ جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنی ہی لینا, اس سے زیادہ نہیں لینا. جو جانور زکوٰۃ میں, چونکہ اس زمانے میں پیسے ویسے تو عام طور پہ ہوتے نہیں تھے, جانور ہوتے تھے تو بکری زکوٰۃ میں, اب بکری کیسی ہونی چاہیے, اسی طریقے سے اونٹ کی تعداد کتنی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے, پھر کتنی تعداد پر اونٹ کا بچہ ہے, کتنی تعداد میں کتنے سال کا اونٹ ہے, اس طریقے کی کچھ شرائط ہیں شریعت میں. تو یہ بتایا گیا کہ مثلا اگر دو سال کا اونٹ کا بچہ لینا ہے, دو سال کا اونٹ لینا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ نہیں پانچ سال والا دو. تو یہ اس طرح کے مطالبے نہیں کرنا. اور دوسری بات یہ بھی بتائی کہ لوگوں پر زیادتی نہ کرنا. لازمی بات ہے اگر مطالبہ زیادہ کا کریں گے تو زیادتی. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے پاس ہمارے عاملین آئے تو تم انجمن بنا کر ان کے خلاف جلوس نکال دینا بھائی, کہ یہ ہم سے ہم جو ہے وہ وصول کرنے آ رہے ہیں زکوٰۃ, لہذا ہم ان کے خلاف جو ہے وہ جلوس نکالیں, ایسا کوئی حکم نہیں دیا. دوسری طرف لوگوں سے, لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو جب ہمارے عاملین تمہارے پاس آئیں تو تم انکار نہ کرنا. اگر تم ان کو زکوٰۃ نہیں دو گے یا انکار کرو گے یا عاملین کا اکرام نہیں کرو گے تو گویا تم نے میرا انکار کیا, میرے نمائندوں کا انکار, میرا انکار. تو ایک طرف یہ تعلیم دی عاملین کو کہ تم ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا, دوسری طرف ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب عاملین آئیں تو دیکھو تم سے ناراض ہو کر نہ جائیں. کس طریقے سے, یعنی دونوں طرف فرائض یاد دلائے جا رہے ہیں. عاملین کو کہا جا رہا تمہارا فریضہ یہ ہے, اور جو زکوٰۃ دیں گے ان کا فریضہ ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم یہ کرنا جب وہ آئیں تو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دے دینا, ان کو تنگ نہ کرنا, بعض اوقات یہ کہ ذرا چکر لگا کہ آ جاؤ بعد میں آؤ تو میں دے دوں گا, ایسا نہیں کرنا. تو دیکھیے ہر دونوں طرف سے جو معاملات ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ ہر آدمی اپنا اپنا فرض ادا کرے. عاملین کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کریں, اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ شریعت نے تعلیم کس طرح سے دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا انداز تعلیم کیا تھا, یہ ہے اصل چیز جس کی طرف اگر ہم آ جائیں تو ہمیں ضرورت نہ پیش آئے. اگر آج شوہر بیوی کا حق ادا کرے, بیوی شوہر کا حق ادا کرے, باپ اولاد کا حق ادا کرے, اولاد ماں باپ کا حق ادا کرے, اور اسی طریقے سے اولاد ماں باپ کے حقوق کے ساتھ ساتھ پڑوسی پڑوسی کا حق ادا کرے, تاجر جو ہے وہ صحیح طور پر تجارت کرے اور جو ذمہ داریاں اس کی ہیں وہ ادا کرے, اسی طریقے سے خریدار تاجر کا حق ادا کرے, مل مالکان مزدوروں کا حق ادا کریں, مزدور صحیح طور پر کام کرے اور مالکان کا حق ادا کریں, تو بتائیے یہ دنیا جو آج جہنم محسوس ہوتی ہے جنت نہ بن جائے. لیکن صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے شوہر بیوی سے ناراض, بیوی شوہر سے ناراض, ماں باپ اولاد جو ہے وہ اولاد سے ناراض, اولاد ماں باپ سے ناراض, ہر آدمی شاکی ہے کہ یہ میرا حق ادا نہیں کرتا. آج آپ دیکھ لیجیے طلبا اساتذہ سے ناراض ہے, اساتذہ طلبا سے ناراض ہے, سب کو یہ شکوا ہے کہ طلبا پڑھتے نہیں, طلبا کہتے استاد پڑھاتے نہیں, سب طرف یہی معاملہ ہے. رعیت رعایا کو حکام سے شکایتیں اور حاکموں کو رعایا سے شکایتیں, ذمہ داری اپنی کوئی بھی نہیں سمجھ رہا کہ ہماری ذمہ داری ہے کیا. خوب اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شریعت اسلامیہ ہمارے لیے جو ہے قابل اتباع چیز ہے, اور ہم نے صرف نماز روزے زکوٰۃ حج کو ہی دین سمجھ لیا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بات کی جائے تو لوگ سمجھتے ہیں اچھا یہ بھی عبادت, حیرت کا اظہار کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کیا تھا, ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ بڑی خوشی کے ساتھ یہ اطلاع دی کہ حضرت الحمدللہ مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا، نماز میں احسان کا درجہ حاصل ہو گیا. حضرت فرمایا کہ الحمدللہ بھائی بہت اچھی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ درجہ صرف نماز میں حاصل ہوا ہے یا اور باقی معاملات میں بھی درجہ حاصل ہو گیا ہے؟ بیوی بچوں سے جب معاملہ کرتے ہو تو کیا جب بھی احسان کا درجہ تمہیں حاصل ہوتا ہے؟ کوئی تجارت لین دین کا معاملہ کرتے ہو، خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہو، کیا یہ درجہ اس وقت بھی تمہیں حاصل ہے؟ تو دیکھیے ان صاحب نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جو ہے وہ عبادت میں احسان کا درجہ جو ہے تمہیں حاصل ہونا چاہیے، اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ نماز جو ہے یہ عبادت ہے، اس میں بس نہ اگر کسی کو احسان کا درجہ حاصل ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا. احسان کا درجہ ہونے کا مطلب یہ ہے، حدیث شریف میں اس کی وضاحت فرمائی، ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن ترا فانہ یراک، کہ تم عبادت اس طرح سے کرو، ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو، فانہ یراک، گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ تصور گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یعنی اس طرح سے عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن اگر یہ تصور تمہارے لیے ممکن نہ ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، یعنی یہ تصور کے ساتھ کرو کہ اللہ تو ضرور ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اب اگر کوئی آدمی نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، کسی کے ساتھ معاملات کرے گا، لین دین کرے گا، خرید و فروخت کا معاملہ کرے گا، بیوی شوہر کا حق ادا کرے گی، شوہر بیوی کا حق ادا کرے گا، دکاندار جو ہے وہ اپنا حق ادا کرے گا، خریدار اپنا حق ادا کرے گا، تو اگر یہ سارا معاملہ اس طور پر کریں کہ بھائی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. آج ہوتا یہ ہے کہ جب ہم چیز خریدنے جاتے ہیں تو خریدار اس چیز میں ہزار عیب نکالتا ہے کہ اس میں یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ سارے عیب ہی عیب اس کو گنواتا ہے، اور جب اس سے خرید لیتا ہے اب اس نے بیچنی ہے تو سارے اس میں خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ دیکھو اس میں یہ بھی خوبی ہے، اس میں یہ بھی خوبی ہے، اس میں یہ بھی خوبی ہے. جب خریدتا ہے تو سارا عیب تاکہ وہ کم سے کم ریٹ پر آ جائے، اور جب اپنی خوبیاں بیان کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں اس کو قیمت پر بیچ سکوں. یہ سارے معاملات ہیں، ہم سب کے ساتھ یہ معاملات ہیں، کوئی ایسی اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ جس کو میں نے کہہ دیا اور کوئی اور سمجھ نہ رہا ہو. ہر آدمی سمجھتا ہے جو بھی کاروبار کر رہا ہے، جتنے بھی مائنس پوائنٹ ہیں وہ سارے گنواتا ہے جب خریداری کر رہا ہوتا ہے، اور جب بیچ رہا ہوتا ہے تو اس کو پلس کر کے بیچتا ہے کہ اس میں یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، اپنی ذمہ داری کو ہم سمجھیں کہ ہمارے ذمہ کیا حقوق ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ایک خاتون کا ذکر کیا گیا، کہا گیا کہ ہماری پڑوس میں ایک عورت رہتی جو بہت نمازی ہے، بہت نمازی ہے اور بھی بہت خیر کے کام کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوس کو بہت تنگ کرتی ہے، لوگ اس سے بہت عاجز ہیں، بہت تنگ ہیں پڑوسی. فرمایا کہ یہ عورت جہنم میں جائے گی، باوجود اس کے کہ نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پڑوس کو تنگ کرنے کی وجہ سے فرمایا جہنم میں جائے گی. اور ایک ایسی عورت کا ذکر کیا گیا کہ بہت زیادہ نماز روزے یعنی فرائض و واجبات تو ادا کرتی ہے، لیکن بہت زیادہ نفلی عبادات میں مشغول نہیں ہے، البتہ اپنے پڑوس کا حق پورا پورا ادا کرتی ہے. اس کے بارے میں حکم جب پوچھا گیا آپ نے فرمایا کہ جنتی. آپ اس سے اندازہ لگائیے، اس کا مطلب یہ کہ حقوق اللہ کی اپنی جگہ اہمیت ہے، یہ نہیں کہ حقوق اللہ چھوڑ دے. یہ خاتون بھی یہ نہیں تھا کہ حقوق اللہ اس نے بالکل چھوڑ رکھے تھے، بلکہ فرائض و واجبات کا اہتمام تھا، البتہ بہت زیادہ نوافل کا اہتمام نہیں تھا، لیکن اس کی جگہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام تھا. تو حقوق اللہ اپنی جگہ پر اہم ترین چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد یہ بھی اہم ترین. لیکن جتنا معاملہ حقوق العباد کی سنگینی کا ہے، ہماری طرف سے اتنی ہی غفلت بھی انتہا درجے پر. اس کو ایک سادہ سی مثال سے یوں سمجھ لیجئے کہ غیبت ایک گناہ ہے، شراب نوشی یہ بھی ایک گناہ ہے. تو ایک آدمی جو شراب کی لت میں مبتلا ہے، لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں کہ بھئی شرابی آدمی ہے. خود شرابی بھی اپنے فعل پر نادم ہوتا ہے کہ بڑی بری لت مجھے لگی ہوئی ہے، یعنی اپنے عمل کو برا سمجھتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک آدمی غیبت کر رہا ہے، تو غیبت کرنے والا بھی اپنے عمل کو برا نہیں سمجھ رہا. جن کے سامنے غیبت کی جا رہی اس کو بھی وہ بھی برا نہیں سمجھ رہے، تو گویا وہ ان کی نظر میں گناہ ہی نہیں، حالانکہ یہ غیبت جو ہے شراب پینے سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے، شراب پینا بھی سنگین جرم ہے، لیکن غیبت اس اعتبار سے بھی سنگین جرم ہے کہ حقوق العباد میں سے، اور دوسرا ہے کہ قرآن مجید میں جو مثال اس کے لیے دی گئی ہے ایسی مثال کسی اور گناہ کے لیے نہیں دی گئی. کہا گیا کہ جو آدمی غیبت کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جسے اپنے مسلمان مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. تو اتنی سخت اس پر وعید ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، ہم ہر آدمی اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانکے، دوسرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. اصلاح کا طریقہ بھی یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھے، بیان کرنے والا بھی سننے والا بھی اپنے آپ کو دیکھے کہ یہ جو غیبت ہم کرتے ہیں تو اس کو ہم کس درجے کا گناہ سمجھتے ہیں شراب کے مقابلے میں، حالانکہ شراب بھی پینا گناہ ہے اور غیبت کرنا بھی گناہ ہے، لیکن غیبت کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، جبکہ اس کی سنگینی شراب پینے سے بھی زیادہ ہے. تو اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیو، ہمیں اس بات کا بھی ادراک نہیں ہے، اور اگر بعض اوقات ادراک ہوتا بھی ہے تو ہم اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے جس کا وہ مستحق ہے. اس لیے آدمی جب کوئی بھی کام کرے تو یہ دیکھ لے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کرنے میں اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے میرے عمل کو. اگر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے، احسان حاصل ہو جائے گا. تو بہرحال حضرت نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو تم احسان کا درجہ حاصل ہو گیا ہے تو یہ صرف نماز میں ہے یا اور دیگر معاملات میں بھی ہے؟ کہا کہ جی وہ تو صرف عبادات میں ہے. تو گویا بیوی کے ساتھ معاملہ کرنا وہ عبادت نہیں ہے ان کی نظر میں، پڑوسی کہاں قضا کرنا ان کی نظر میں عبادت نہیں، اسی طریقے سے اور دیگر معاملات کو وہ عبادت سے خارج سمجھتے ہیں. تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ جو عبادت کا حکم ہے وہ تو وہ باقی معاملے عبادت نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی عبادت. تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دین فقط نماز روزے کی حد تک محدود نہیں ہے، وہ ساری چیزیں بھی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملات یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ یعنی حقوق العباد جو ہے بڑی اہمیت کی چیز ہے. حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، بلکہ ایک چوتھائی جو ہے وہ دین یوں سمجھ لیجئے کہ وہ عبادت ہے اور باقی سب کے سب جو ہے وہ حقوق العباد سے متعلق. فقہ کی ایک کتاب ہدایہ ہے جس کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، چار جلدیں اس کی اور چاروں جلدیں اچھی خاصی زخیم اور موٹی موٹی ہیں. تو ایک جلد ایسی ہے جس میں عبادات کا ذکر ہے، عبادات سے مراد حقوق اللہ، ان کا ذکر ہے. باقی جو تین جلدیں ہیں ان سب میں حقوق العباد کا ذکر ہے. تو اسے اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ حقوق اللہ تو ایک چوتھائی ہیں، لیکن حقوق العباد جو ہیں تین حصے، تو اس میں سارے معاملات بھی آ جاتے ہیں، معاشرت بھی آ جاتی ہیں، اخلاق بھی آ جاتے ہیں، سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہمیں اس طرف بہت توجہ کرنی چاہیے کہ ہم سب ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں. شوہر اپنی ذمہ داری کو سمجھے، بیوی اپنی ذمہ داری کو سمجھے، بچے اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اولاد ماں باپ کے معاملے میں، اسی طریقے سے ایک پڑوس دوسرے پڑوس کی حقوق کو جانے اور سمجھے اور ان کی ادائیگی کی فکر کرے. جب تک اس بات کو ہم اہمیت نہیں دیں گے اس وقت تک ہم پورے دین پر عمل پیرا نہیں. اس لیے کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی فکر کرے. جہاں تک معاملات کا حقوق کا معاملہ ہے تو حقوق کے لیے مطالبے کرنا شریعت کا مزاج نہیں، بلکہ اپنی اپنی ذمہ داری ادا ہو جائے گی تو سب کا حق بھی ادا ہو جائے گی. آج ہم اپنے عزیز رشتہ داروں کی طرف اگر غور کر لیں، دھیان دے لیں، تو کتنی ذمہ داری ہیں جو ہم ادا نہیں کر رہے. اپنے عزیز رشتہ دار جو محتاج ہیں لیکن ان کی ذمہ داری ہم ادا نہیں کر رہے جو ہم پر ذمہ داری ہیں. اور جب تک وہ مانگتے نہیں ہم دیتے نہیں، حتیٰ کہ فرائض کا معاملہ یہ کہ باپ مر گیا وراثت تقسیم نہیں ہوتی، بڑا بھائی وہ دبا کے بیٹھ گیا مال، یا بعض اوقات بیوہ مال دبا کے بیٹھ جاتی ہے باقی اولاد میں تقسیم ہی نہیں کرتی. یہاں تک کہ اس دوران انتقال ہو جاتا ہے کسی کا، تو معاملات پیچیدہ در پیچیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں، سلجھتے نہیں اور ان کو سلجھانے کی فکر بھی نہیں کی جاتی. ایک زمانہ ایسا تھا بزرگان دین کا بھی کہ ادھر کسی کا انتقال ہوا اور تدفین سے فارغ ہو کر گھر پہ آئے، اور آنے کے بعد سب سے پہلے کہتے تھے ہاں بھائی لے آؤ جو کچھ مال وال ہے لے کے آ جاؤ تاکہ ہم سب سے پہلے وراثت تقسیم کر دیں. یہ سب سے پہلے یہ کام ہوتا تھا. ہمارے حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب جو تشریف لاتے ہیں دامت برکاتہم العالیہ، ان کے جو دادا تھے یعنی مفتی عبدالحکیم ان کے والد، ان کے جو والد تھے ان کے بارے میں یہی آتا ہے کہ وہ سب سے پہلے بس ڈنڈا لے کے بیٹھ جاتے تھے دروازے پر اور کہتے تھے بھائی لے آؤ بھائی جو بھی حساب کتاب ہے، سارے وارث موجود ہوتے تھے اس وقت، چونکہ انتقال ہوا تو ہوتے سبھی لوگ آ جاتے ہیں تقریباً، تو سب موجود ہوتے تھے اور سب کا حساب کتاب کر کے اسے فارغ کر دیا. لیکن اب ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، زندگیاں گزر جاتی ہیں. کتنے لوگوں کے معاملات میرے سامنے ہیں کہ بہنوں کے حقوق نہیں ادا کر رہے، کھا کے بیٹھ گئے، اور وہ بیچاری مانگتی ہیں تو دیتی نہیں، ان کو ہی دھمکی دیتی ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اگر تم نے ہم سے تعلق رکھنا ہے تو ہم سے مت مانگو، اور اگر تم حق لو گی تو پھر یہاں آنے تمہارے لیے دروازہ بند. اور بہنیں بیچاری یہ سمجھ کے کہ بھائی چلو بھائی کا گھر ہے اگر نہ بھی دے تو کوئی بات نہیں، کم سے کم ایک دروازہ تو کھلا ہوا ہے آنے جانے کا. تو یہ معاملات ہیں آج ہمارے سامنے بالکل، اس لیے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے. لیکن جب آنکھ بند ہوگی تو ہم بھی چھوڑ کے جائیں گے، لے کے کوئی نہیں جاتا، کوئی لے کے نہیں جائے گا. جس کی جائیداد ہے، جس کے نام گاڑیاں ہیں، جس کے نام پلاٹ ہیں، آنکھ بند ہوئی سب یہیں رہ جائے گی، کوئی ساتھ لے کے نہیں جاتا. آج ہر آدمی کہتا ہے یہ میرا ہے میرا ہے میرا، لیکن میرا تو وہی ہے جو میں کھا چکا مرنے سے پہلے پہلے، جو میں نے کھا لیا وہ میرا تھا، جو پہن لیا وہ میرا تھا، جو میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا وہ میرا تھا، جو رہ گیا وہ میرا نہیں ہے، وہ تو ابو رسا کا حق. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو زندگی ہی میں اس کی فکر کر لو، بعد میں کون ہمارا حق ادا کرے نہ کرے. کسی کا قرض لے لیا، پیسے موجود ہیں، ادائی نہیں کر رہا، یہاں تک کہ مر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس معاملے میں اتنی شدت فرماتے تھے کہ جس آدمی پر قرض ہوتا تھا آپ فرماتے تھے میں اس کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا. بھائی یہ مطلب نہیں کہ نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، آپ چنانچہ صحابہ کو فرماتے تم پڑھ لو تاکہ اسے عبرت ہو جائے آئند دوسرے لوگوں کو کہ بھائی اگر قرض ہے تو اس کی ادائیگی کی فکر کرے. اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ محتاط لوگ ہیں، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں اسی وقت اعلان کر دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، اگر کسی کے ذمے کوئی حق ہو تو وہ ثبوت دے اور ہم سے لے لے، کیونکہ بغیر ثبوت کے تو بہت سارے پیدا ہو جائیں گے. ہر آدمی آج کل زمانہ وہ ہے کہ ہر آدمی کہے گا لاؤ جی مجھے بھی دے دو، میرے بھی 10,000 روپے. تو اس لیے ثبوت بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی ثبوت ہو، تحریری کوئی بات ہو تو، یا گواہ موجود ہو تو پھر اس صورت میں، ورنہ آج کل معاملہ تو یہ ہے کہ آج کل تو مردے کے جیب سے ہی پیسے نکال لیتے ہیں لوگ، کوئی مر گیا تو اس کی جیب کاٹ لیتے ہیں، جنازوں میں لوگ جیبیں کاٹتے ہیں. ابھی کل ایک صاحب بےچارے میرے پاس آئے ہیں، جنازہ ہوا ظہر میں تو پتا چلا کہ وہ کاندھا دیتے ہوئے پرس نکال لیا. یہ عام سے معاملے ہیں، کاندھے دیتے وقت عام طور پر 3-4 لوگوں کی جیبیں کٹ جاتی. اسی طریقے جب قبرستان پہنچتے ہیں بےچارے، وہاں جا کے بھی اپنی جیبوں سے، اب تلاش کہاں کر رہا مسجد میں، جی میرا موبائل تو کہیں نہیں ملا آپ کو، ارے بھائی ہاں ہمیں تو نہیں ملا، تو وہ نکلتا کہیں ہے ڈھونڈتے کہیں. تو یہ معاملات ہیں. بہرحال آج کل معاملہ یہ ہے کہ چھوڑتا کوئی نہیں الا ماشاء اللہ، جس کو آخرت کا خوف ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر ہو تو اس کا معاملہ تو الگ ہے، ورنہ آج کل حلال و حرام کی تمیز تو ختم ہو چکی. ایک صاحب کا معاملہ تھا یہی گلشن کا، تو اس کا ایک بچے کا نام زبردستی ایف آئی آر میں درج کر لیا گیا، یا درج نہیں بھی کیا گیا لیکن ڈرایا اتنا گیا کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ بھائی بس اب یہ گیا، اتنا ڈرایا. تو لوگ اپنی سی جو تعلقات ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں، جب اس کو استعمال کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں بس ہمیں تو پیسے چاہیے، نام کٹوا دیں گے ہم تمہارا نام. اس بیچارے نے 1,00,000 روپے دیے، کہا 1,00,000 روپے سے کام نہیں چلے گا بھائی، میرے باپ نے نصیحت یہ کی تھی کہ بھائی گوئی کھانا ہو تو ہاتھی کا کھانا تاکہ زیادہ ہو، تھوڑا گو کھا کے کیا کرنا. تو جہاں اب ذہن کے اندر معاملات یہ ہوں کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ ہے گو خراب چیز ہے لیکن ذوق و شوق سے کھا رہا ہے، اور کہتا تھوڑا بھی نہیں کھانا، بہت کھانا. تو یہ معاملات ہیں آج. تو حرام کو تو رغبت سے کھایا جا رہا ہے، معلوم ہے حرام ہے، لوگ جیب کاٹ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، سب کو پتا حرام کر رہے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں. زکاتیں کھا جاتے ہیں، خیراتیں لوگوں کی کھا جاتے ہیں. کوئی بےچارہ زکات دینے کے لیے جا رہا ہے کسی مدرسے میں، جیب کاٹ لی، وہ کہہ بھی رہ گیا یار زکات کی رہ، کوئی بات نہیں. حرام کھانے کے لیے یہ کیا ہے کہ زکات ہو یا کوئی ہو، جب حرام ہی کھانا ہے تو جو بھی مل جائے اس کو. تو بہرحال جہاں معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہوں تو وہاں اب سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال کو درست کر دے، ورنہ اور کوئی چیز. اللہ کا خوف بس ایسی چیز ہے جس سے آدمی کے اعمال درست ہو سکتے ہیں. تو بہرحال یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملات ہیں. حقوق اللہ کی ادائیگی بھی انتہائی ضروری ہے. یہ مطلب نہیں کہ حقوق العباد میں ایسا لگ جائے کہ آدمی حقوق اللہ چھوڑ دے. بعض اوقات ایمرجنسی کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اس وقت کا معاملہ اور ہے، لیکن اس کو بالکلیہ طور پر یہ سمجھے کہ بس حقوق العباد ہی کو اہمیت دے اور حقوق اللہ کو جو ہے وہ اہمیت دینی چھوڑ دے، یہ بھی غلط. ایک جگہ میرا جانا ہوا اسپتال میں، تو مغرب کی نماز کا وقت تھا، دل کا ہسپتال تھا، کارڈیالوجی وارڈ تھا، تو وہاں پر جانا ہوا. حالانکہ وہاں دو تین ڈاکٹر اور بھی تھے اور اس وقت کوئی مریض بھی ایسا نہیں تھا فوری طور پر. کسی نے کہا بھائی نماز کا ٹائم ہے مغرب کا، چلو. کہنے لگا بھائی ہماری نماز تو یہی ہے، ہماری نماز تو یہی ہے بس. تو یہ اعتدال سے ہٹ کر افراط اور تفرید کا راستہ اختیار کرنا. کوئی حقوق العباد میں لگا ہوا ہے تو وہ حقوق اللہ سے غافل ہو گیا، کوئی حقوق اللہ میں لگا ہوا ہے نماز روزے کر رہا ہے تو وہ حقوق العباد سے غافل ہو گیا. یہ کیا طریقہ ہے؟ نماز روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے حقوق کھا جاؤ، اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز روزے کھا جاؤ. نماز روزہ اپنی جگہ پر ہے، اس کی ادائیگی اگر نہیں کرو گے تو اس باسپورٹ اس کی بھی ہوگی، اور حقوق العباد میں کوتاہی کرو گے باسپورٹ اس کی بھی ہوگی. تو دونوں صحیح طریقے پر ادا ہوں. البتہ اہمیت کا اندازہ اس سے لگانا چاہیے حقوق العباد کا کہ حقوق اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حق ہے. ہم روئیں گے دھوئیں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن بغیر معاف کرائے تو معاف پھر بھی نہیں ہوں گے نا. روئیں گے دھوئیں گے اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو، کیونکہ کوئی دباؤ ڈال کے اللہ سے معاف نہیں کرا سکتا، چاہیں گے تو پکڑ کر لیں گے، چاہیں گے معاف فرما دیں گے، ان کی مرضی ہے. لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ جس کا حق ہم نے ضائع کیا ہے، جب تک وہ معاف نہ کر دے اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے. یا یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مطلب نہیں کہ اللہ قادر نہیں ہے معاف کرنے پر، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اللہ قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں، لیکن جس کا حق ہے اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ وہ ہی اپنا حق معاف کرے. اس لیے حقوق العباد کی سنگینی بڑھ کر ہے حقوق اللہ سے. لیکن جہاں تک ادائیگی کا معاملہ ہے تو دونوں جگہ ضروری ہے ادا کرنا، حقوق اللہ کو بھی ادا کرنا ضروری، حقوق العباد کو بھی. تو انشاءاللہ اس سلسلے میں، ویسے تو ہر ایک کے حقوق ایک دوسرے پر مختلف طریقے سے ہیں، ایک دوست کا حق دوسرے پر، جو ہم نے خرید و فروخت کے معاملے کیے ہیں اس میں کیا معاملات ہیں، میراث کے مسائل ہیں، ایک مسئلہ تو نہیں، لیکن اہم ترین جو مسائل ہیں گھروں کے وہ ہیں میاں بیوی کے حقوق. شوہر کا حق بیوی پر، بیوی کا حق شوہر پر. شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور بیوی کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اگر شوہر کو یہ پتہ چل جائے کہ میری ذمہ داری یہ چیزیں ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے، بیوی کو یہ پتہ چل جائے کہ میری ذمہ کیا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے، تو یقیناً پھر ایک دوسرے سے شکایت نہیں ہوگی. شکایت تبھی ہوتی ہے جب ایک فریق اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا اور مطالبہ کرتا دوسرے سے اپنے حق کا کہ میرا حق ادا کرو، لیکن جو میرے ذمہ حق ہے ادا کرنا وہ میں نہیں کرتا. یہیں سے لڑائی اور جنگ شروع ہوتی ہے. اور یاد رکھیں، جب میاں بیوی میں جنگ شروع ہوتی ہے، روزانہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے. اولاد پر جب برا اثر پڑے گا تو معاشرے پر اثر پڑے گا اس کا برا. نتیجہ یہ کہ پورا معاشرہ خراب ہوتا چلا جائے گا. اور جو والدین ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں ان کی اولاد پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے، اس کی وجہ سے معاشرہ بھی اچھا جو ہے بنتا ہے. اس لیے ان کے حقوق کو انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. تو آج صرف میں نے کہا کہ تھوڑی سی اہمیت میں بتا دوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ حقوق اللہ حقوق العباد دونوں ہی ادا کرنے والی چیزیں ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہم ایک طرف مشغول ہوں تو دوسرے کو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان چیزوں کو کامل درجے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ آئندہ اتوار کو بیان ہوگا باقی.
یا شعر عارف باللہ، حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامن برکاتوں کے. عالم حجر کو میرے تو نے وصال کر دیا، عالم حجر کو میرے تو نے وصال کر دیا، یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا، یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا. اپنا جہاں دیکھا کہ یوں محو جمال کر دیا، اپنا جہاں دیکھا کہ یوں محو جمال کر دیا، محو جمال کر دیا. میری نظر میں یہ جہاں خواب و خیال کر دیا، میری نظر میں یہ جہاں خواب و خیال کر دیا. اپنا جہاں دیکھا کہ یوں محو جمال کر دیا، اپنا جہاں دیکھا کہ یوں محو جمال کر دیا، محو جمال کر دیا. میری نظر میں یہ جہاں خواب و خیال کر دیا، میری نظر میں یہ جہاں خواب و خیال کر دیا.
میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور جتنا ذلیل دنیا کو صحابہ کرام نے کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا ہو، اس لیے کہ ان کی نظر میں آخرت کی اتنی اہمیت اور حیثیت تھی کہ دنیا کی حیثیت ان کی نظر میں کچھ تھے ہی نہیں. حتیٰ کہ سلاطین دنیا ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں تھے. اللہ رب العزت کی محبت اور آخرت کا جو تصور ان کے ذہنوں میں تھا، اس کی بنا پر اس دنیا کو وہ کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں دیتے تھے. اور آج ساری خرابی ہے کہ ہم ساری حیثیت دنیا ہی کو دیتے ہیں، آخرت کی اہمیت ہماری نظر میں ہی نہیں. جب ہے نہیں تو اس کی تیاری بھی نہیں، ورنہ اگر آخرت کی حیثیت یا اہمیت ہماری نظر میں ہوتی اس کی تیاری ہم وہاں پر جتنا رہنا ہے اتنی کرتے، اور جتنا یہاں رہنا ہے دنیا میں اتنی کرتے. لیکن آج لگتا ایسا ہے کہ ہم نے صرف دنیا ہی میں رہنا ہے، اس لیے ہمارے صبح و شام رات دن صرف اس دنیا کے بنانے ہی میں صرف ہوتے ہیں، آخرت کی تیاری کا ہمیں کوئی خیال نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فکر عطا فرما دیں کہ دنیا کی ضرورتیں بقدر ضرورت ہمیں عطا فرما دیں، تاکہ کسی کی محتاجگی نہ ہو، کیونکہ یہاں رہنا ہے تو یہاں کی ضرورتیں بھی اپنی جگہ پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ بآسانی وہ عطا فرما دیں. اور لیکن جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے تو اس کی فکر ہمیں بدرجہ اتم ہو، اور وہاں کی فکر بھی ہم کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ تاکہ ہمیں وہاں کی محرومی نہ ہو. یہاں تو معاملہ یہ تھا صحابہ کرام کے اگر دسترخوان پر دو تین کھانے اگر آ جاتے تھے فکر مند ہو جاتے تھے، اور ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں یہ نعمتیں دے دی آخرت میں کہیں محروم ہی نہ ہو جائے. یعنی یہ فکر تھی ان کی. آج ہم جو ہے وہ اپنا معیاری اس کو قرار دیتے ہیں 2-5-10 کھانے اگر نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا, بلکہ اپنی جھوٹی آن بان اور شان دکھلانے کے لیے سب کچھ یہ کرتے ہیں. بعض اوقات نہیں بھی ہوتا تو ادھر ادھر سے قرض لے کے تاکہ جی لوگ سمجھیں کہ جی وہ شادی کی تھی, ولیمہ کیا, تو کیا شادی تھی, کیا ولیمہ تھا, تاکہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ہمیں نیک نامی ہو جائے. حالانکہ نیک نامی ہوتی پھر بھی نہیں. وہ لمبا چوڑا قصہ میں اس کو نہیں سنا رہا, لیکن جب ایک صاحب نے اپنے بچے کی شادی کی اور خوب کھلایا پلایا اور واپسی میں بھی لوگوں کو جو ہے جاتے ہوئے ایک ایک اشرفی دے دی, تو جو اپنی جو سننا چاہتا تھا کہ میری تعریف لوگ کر رہے ہوں گے, تو ایک نے کہا کہ دیکھو بھائی کیا شادی تھی, ماشاءاللہ خوب کھلایا پلایا بھی اور جاتے جاتے ایک ایک اشرفی بھی دے دی. تو اس نے کہا سسرے کے پاس اشرفیاں تو بہت تھی, دو دے دیتا تو کیا تھا, ایک ایک ہی دی ہے, اگر دو دے دیتا تو کیا تھا. کہا کہ بےچارے نے ایک ایک دی, پھر بھی سسرا ہی رہا, اگر دو دے دیتا پتا نہیں کیا بنتا. تو دنیا کا معاملہ ہے کہ خوش تو کبھی ہوتے ہی نہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی ہم سب فکر کریں, دنیا تو خود بخود قدموں میں آئے گی انشاءاللہ. چلے
عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا, عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا, یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا, یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا. میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لامکان, میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لامکان, جا کے مکان سے لامکان, اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا, اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لامکان, میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لامکان, اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا, اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا.
میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان. مکان سے مراد دنیا ہے اور لا مکان سے مراد آخرت ہے اللہ رب العزت. کیونکہ اے لا مکان والے, اے بے مثل شان والے, اللہ تعالی کا کوئی مکان نہیں. ہمارا تو مکان ہے, اللہ کا کوئی مکان نہیں, کیونکہ اللہ تعالی ہر جگہ مکین. جو ہر جگہ مکین ہو وہ مکان میں کہاں آ سکتا ہے. ہمارے لیے مکان چاہیے اس لیے کہ ہماری ذات محدود ہے. اللہ کی ذات تو لامحدود ہے. ایک آہ جب نکلتی ہے اللہ کی محبت میں, اصل میں دیکھیے وصال تو مرنے کے بعد ہی ہوگا حقیقی معنی میں. تو وصل ملنے کو کہتے ہیں اور ہجر جدائی کو کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب کا وصال ہو گیا. کیا مطلب؟ اصل تو جدائی ہو گئی ہم سے تو, لیکن کہتے کیا ہیں کہ صاحب فلاں صاحب کا وصال ہو گیا. کس سے وصال ہو گیا؟ اللہ رب العزت سے. یعنی مخلوق خالق سے جا کے مل گئی, مخلوق کا وصال خالق سے ہو گیا. تو اصل وصال تو مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں کو اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہے تو ان کے لیے یہ عالم ہجر بھی عالم وصال بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ کی محبت میں رہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے ہر ایک آدمی کسی کے خیال میں رہے اور اس کا نام لیتا ہے، پھر اللہ اللہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو کیا کہتے ہیں، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہوں. ہمارے جیسے انسانوں کا جب ذکر کسی مجلس میں ہو، مثلا میں رہتا یہاں پر ہوں لیکن سعودی عرب میں میرا ذکر ہو رہا ہو اور کہے بھی تمہاری یاد آ رہی تھی، تمہارا ذکر ہو رہا تھا، تو میں کیا کہوں گا، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہو. وہاں رہ کر آپ ہمارا ذکر کر رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت کو ہم یاد کر رہے ہیں یہاں پر اس دنیا میں، اور اللہ رب العزت سے حقیقی وصال تو آخرت میں ہوگا، لیکن دنیا میں بھی یہ وصالی ہے. اللہ تعالیٰ کا استحضار ہما وقت ہونا یہ استحضار ہی ہے اللہ رب العزت کا. تو جب ایک آہ نکلتی ہے تو یہ آہ ایسی ہے جو مکان سے نکلی لا مکان کی طرف چلی گئی، یعنی اللہ رب العزت تک یہ آہ پہنچتی ہے. بتر سزا ہے مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت. فارسی کا شعر ہے کہ مظلوم کی آہ سے ڈر، بتر سزا ہے مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن، جب صبح کے وقت وہ دعا کرتے ہیں، اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت، اللہ کے یہاں سے قبولیت خود استقبال کے لیے بڑھ کر تھامتی ہے اس کو. تو جو آہ نکلتی ہے کسی کے دل سے، اب اگر اللہ کی محبت میں نکل رہی ہے، ہجر کی وجہ سے نکل رہی ہے، تو یہ آہ ایسی ہے جو مکان سے نکلی لا مکان تک چلی گئی. تو اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا، بظاہر کوئی آواز بھی نہیں، ایک آدمی آہ کرتا ہے خالی، یا ویسے ہی اس کی آہ نکلتی رہتی ہے، اس کی آواز بے نوا ہے، آواز نہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں ایسا کمال ہے کہ اس نے عرش الہی کو ہلا ڈالا. تو کتنی طاقتور آہ ہے وہ. اس بات کو اصل میں کہہ رہے ہیں، مضمون بہت ہی اس میں جو ہے وہ اہم ہے جو بیان کیا گیا. اللہ تعالی ہمیں اس مضمون کا اہل بناتے. بس
میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان، میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. میرے قوا تو اس قدر ہوتے ابھی نہ مزمحل، میرے قوا تو اس قدر ہوتے ابھی نہ مزمحل، ہوتے ابھی نہ مزمحل، اے دل مبتلا غم تو نے نڈھال کر دیا، اے دل مبتلا غم تو نے نڈھال کر دیا. میرے قوا تو اس قدر ہوتے ابھی نہ مزمحل، میرے قوا تو اس قدر ہوتے ابھی نہ مزمحل، اے دل مبتلا غم تو نے نڈھال کر دیا، اے دل مبتلا غم تو نے نڈھال کر دیا.
دل بادشاہ ہوتا ہے پورے اعضا میں، لیکن جب دل ہی نڈھال ہو گیا تو رعایا بھی نڈھال ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت کی محبت میں یہ جب دل نڈھال ہو رہا ہے تو قوا اعضا و جوارے جتنے وہ سب بھی نڈھال ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت کی محبت میں اصل یعنی مقصد ہے کہ اللہ کی محبت جو ہے وہ اس قدر ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان کو فنا ہو جانا چاہیے، اصل چیز یہی. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسی محبت عطا فرما دیں کہ ہم اس میں ایسے ڈوب جائیں کہ پھر ہمیں کسی اور کا خیال ہی نہ رہے.
ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا، ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا، دہر میں دیکھتا رہا، اختر بے نوا نے تیرا سوال کر دیا، اختر بے نوا نے تیرا سوال کر دیا، ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا، ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا، دہر میں دیکھتا رہا، اختر بے نوا نے تیرا سوال کر دیا، اختر بے نوا نے تیرا سوال کر دیا.
بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے جب جنت کی نعمتیں لائی گئیں تو انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہا کہ ہم نے سارے عمل صرف اس کے لیے کیے تھے. مطلب یہ تھا کہ ہمارا مقصود اور محبوب اور مطلوب تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، ہم نے جنت کے لیے بھی عمل نہیں کیے. بہت بڑی بات، ہم جیسے تو خیر ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن غالباً ہمارے حضرت والا جو ہیں وہ اسی مزاج کے ہیں کہ مختلف ذوق تھے، کسی کو کچھ پسند آیا کسی کو کچھ پسند آیا. تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں دیکھتا رہا، کسی کی ذوق طلب کچھ ہے، کسی کا کچھ ذوق ہے، کوئی چاہتا ہے کہ یہ مل جائے، کوئی کہتا ہے یہ ایسا ہو جائے، کوئی ویسا ہو جائے. تو ہم نے تو بس اللہ کا سوال کر دیا، اللہ آپ ہمیں مل جائیے بس. اللہ تعالی ہمارا ذوق ایسا کرتا کہ اللہ مل گیا تو سبھی کچھ مل گیا نا، پھر جس کا اللہ ہو گیا جنت اس کی نہیں ہوں، اعلیٰ چیز مانگے. تو مطلب یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ بزرگوں کا طبقہ ایسا بھی ہے جو اعمال خالصتاً کہتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ راضی ہو گیا اب سب کچھ مل گیا. تو اعلیٰ چیز مل جاتی ہے تو اس سے نچلی چیز بھی مل جاتی ہے. جو آدمی دورہ حدیث کر لیتا ہے تو نچلے درجے پہ تو حاصل ہو گیا نا اس کو، ایم اے اگر کر لیا تو بی اے تو ہو گیا نا خود بخود، یا نہیں ہوا تو بی اے والے کو جو کچھ انعامات ہیں وہ ایم اے والے کو تو ملیں گے یقینا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی محبت ہمیں عطا ہو جائے اور ہم صحیح معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما آتیت تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك الا اليك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا قاضي الحاجات واقض حاجاتنا يا رفيع الدرجات ارفع درجاتنا يا قاضي الحاجات واقض حاجاتنا اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سے وہ کام لے لے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں ایسے کاموں سے محفوظ فرما جو آپ کو ناراض کر دینے والے اے اللہ ہم سر سے لے کے پیر تک بدعمالیوں میں گھرے ہوئے ہیں اے اللہ سر سے لے کے پیر تک لتھڑے ہوئے ہیں گناہوں میں اے اللہ آپ اپنے فضل خاص سے ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے اپنی نافرمانی سے بچا لیجیے حکم عدولی سے بچا لیجیے اے اللہ اپنے حکموں کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ جو تیرے احکام ہیں ان کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں صحیح درجے میں عطا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عزت پر کٹ مرنے والے ہو جائیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے الہ العالمین ہمیں غیرت اسلامی عطا فرما دے غیرت دینی عطا فرما دے اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ امت محمدیہ میں سے ہیں اللہ اس کی لاج رکھ لیجئے اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی لاج رکھ لیجئے اے اللہ لاج رکھ لیجئے اپنے فضل و کرم سے دو جہاں کی عزتیں عطا فرمائیے ذلتوں سے بچا لیجئے یا اللہ ذلتوں سے بچا لیجئے اے اللہ ایمان کی سلامتی بھی عطا فرما اے اللہ اعضا کی سلامتی بھی عطا فرما یا اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کو محتاج نہ بنا کسی کے آگے ذلیل نہ فرما رسوا نہ فرما یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری بدعمالیوں کی سبب ہمیں تباہ نہ فرما اے اللہ اپنے فضل سے اتہلکنا بما فعل السفہاء منا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا کیا آپ ہمارے بیوقوفوں کی وجہ سے اللہ ہمیں ہلاکت کا فیصلہ فرما لیں گے اے اللہ کیا ہمارے بیوقوفوں کی وجہ سے آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے اپنا فضل فرما دیجئے کرم فرما دیجئے اے اللہ آپ نے جن لوگوں کو اولی الالباب فرمایا ہے عقل والے قرار دیا ہے اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما اپنے نیک بندوں میں صالحین میں متقیوں میں ہمارا شمار فرما اے اللہ اہل تقوی میں ہمارا شمار فرما اے اللہ اہل تقوی میں ہمارا شمار فرما اے اللہ ہمیں اپنی کوتاہیوں کا احساس ہے اے اللہ ہم بہت گناہگار بھی ہیں اور کوتاہیاں کرنے والے بھی ہیں ہماری ساری کوتاہیوں کو معاف فرما دے اے اللہ ساری کوتاہیوں کو معاف فرما دے اے اللہ کسی کو حقیر سمجھنے سے اللہ ہمیں معاف فرما دے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ آپ نے جو حکم دیا ہے علیکم انفسکم اے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے اپنے اے اللہ فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے اعمال صالحہ کرنے کی فکر عطا فرما دے آخرت کی فکر عطا فرما دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں درجہ احسان عطا فرما دیجئے اور اے اللہ تمام امور میں عطا فرما دیجئے اے اللہ نماز میں بھی عطا فرما دے روزے میں بھی عطا فرما دے معاملات میں بھی ادا فرما دے معاشرت میں بھی ادا فرما دے اے اللہ اپنے فضل خاص سے اے اللہ ہماری دستگیری فرمائیے اے اللہ ہماری دستگیری فرمائیے ہم سے راضی ہو جائیے اے اللہ جتنے حقوق ہمارے ذمے ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ذمہ داری سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ دوسروں کے حقوق جو ہمارے ذمے ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اس وقت تک ہمیں موت نہ دے جب تک ایک ایک حق اے اللہ ہم ادا نہ کر دے اے اللہ اس وقت تک موت نہ دے جب تک ایک ایک حق ادا نہ کر دیں الہ العالمین اے اللہ دنیا سے ہر طرح سے حقوق سے سبکدوش فرما کر اپنے پاس بلائیے اے ہمارے مالک و خالق آپ کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہماری نماز کو صحیح معنی میں نماز بنا دے ہماری عبادتوں کو اللہ صحیح معنوں میں عبادت اے اللہ فرما دیجئے ما عبدنا کا حق کا عبادتک و ما عرفنا کا حق کا معرفتک اے اللہ ہمیں اپنی معرفت بھی عطا فرما دے حق عبادت کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ اپنے فضل و کرم فرما عافیت نصیب فرما ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے ضرورتیں پوری فرما دے جہاں سے بیمار دعا فرمائے اللہ اسے شفا عطا فرما دے اسی طرح اس کے والد نے بعض دعاؤں کے لیے کہا اللہ آپ ان کی دلی حاجات کو جانتے ہیں اپنے فضل خاص سے سب جائز حاجتیں پوری فرما دے اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما ہمارے بچوں کو نیک بنا دے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے پوری امت اللہ بہت سے مہنگائی سے پریشان ہیں اور دیگر جو عذاب ہیں ان سے پریشان ہیں. یا اللہ ان عذابوں کو ہم سے دور فرما دے، اے اللہ ہمیں ان عذابوں سے دور فرما دے، اور اے اللہ عذاب کو ہم سے دور فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دی، اے اللہ ہمارے شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. یا اللہ ہمیں باہم ایک دوسرے کی محبت عطا فرما، کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے، دشمنی ہو تو تیری وجہ سے. اے اللہ آپس میں محبتیں عطا فرما، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. جو والدین اپنی اولاد کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ بچیوں کو اور بچوں کو جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے. اے اللہ عافیت اور خیر والے رشتے عطا فرما دیجئے. اے اللہ جوڑ والے رشتے عطا فرما دیجئے، عافیت والے رشتے عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئی انہیں وہاں کا سکھ عطا فرما دے، وہاں کی خوشیاں عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب آپ کو خوش کرنے والے بن جائیں. اے اللہ دل و جان سے آپ کے احکام پر عمل کرنے والے بن جائیں. دل و جان سے اللہ اپنی گردن آپ کے آگے خم کر دیں، آپ کے احکام کے آگے. اے اللہ ہم تسلیم و رضا کا پیکر بن جائیں. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سے راضی ہو جائے، عافیت نصیب فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اے اللہ ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما. اے اللہ اعضاء کی سلامتی بھی عطا فرما، ایمان کی سلامتی بھی عطا فرما. اے اللہ ہم اس دنیا سے جب جائیں تو ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے جائیں، اور اعضاء کی سلامتی کے ساتھ بھی اس دنیا سے جائیں. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، اور ہمارے عزیز رشتہ دار جو اس دنیا سے جا چکے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اے اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل بل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.